نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. علماء الكرام, most respected brothers and also our sisters who listen or receive us, it is indeed Allah تبارك وتعالى's فضل and إحسان that just returning from Madinah Tayyibah a few hours ago, and we have a guest we are going to listen to who is from Madinah Tayyibah. Madinah Tayyibah, as you have heard many times in that poetry which I recite, O Hazrat Mullah Aqi Muhammad Akhtar Sahib Damat Barakatuhum, Madinah ki nisbat hai qeemat meri, wagarna haqeeqat mein saste hai hum. Whoever has got any kind of value, that value is because of his connection with Madinah Tayyibah. The more the nisbat, the more the connection with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In other words, the a'mal of Nabi alayhi salatu wasalam, the akhlaq of Nabi alayhi salatu wasalam. The person who has got more nisbat with that is how his value will increase. So Hazrat Mawlana Qari Kalimullah Sahib Damat Barakatuhum, those who go for Hajj and Umrahs, they know that he is engaged in the khidmat of the Hujjaj there, and people coming for Umrah, he goes out of his way to assist and help them in whatever their problems and difficulties may be. And also he is teaching at a madrasa that is very close to the mazar of Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala. As Sayyidu Shuhada, Sayyidina Hamza radiallahu ta'ala, near the mountain of Uhud, we know they are buried there. And his madrasa is just somewhere around there. So we, once in a while, we get the opportunity of looking at the mountain of Uhud, the mountain regarding which Nabi alayhi salatu wasalam said that it is a mountain which we love and the mountain loves us. Yuhibbuna wa nuhibbuhu. So he has the opportunity of seeing that mountain every day. And it is a mountain of Jannat. One sahabi said, I got the fragrance of Jannat from under the mountain of Uhud. So how fortunate they are that they get the sight of the mountain of Uhud. Uhud ke shaheedon ke khune wafa se sabak leke paabande dastu rahunga. That we will take lesson from the shuhada of Uhud and we'll become obedient to Allah tabaraka wa ta'ala and his Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Then again every day, almost every night, you will find him just behind the Ashab al-Suffa, if anybody wants to meet him. Now imagine every night they are so fortunate, and every day or any part of the day or night that they can go to the Rauza-e Aqdas sallallahu alayhi wa sallam. We will say, A gaya samane Rauza-e Muhtaram, A gaya samane Rauza-e Muhtaram, jiski ziyarat ko ya Rab taraste the hum. We will say that we were desirous, we were thirsty, we were waiting for the opportunity to see the Green Dome, or to visit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to see the Rauza-e Aqdas, and they are so fortunate that every day they are there. Furthermore, he is the Khalifa of an alim, regarding whom I have mentioned in my bayans and majalis, and it is not a secret, and it is not a fairy tale. For a long, long time, for many, many days, when Hazrat Maulana Ahmad Ali Lahori Rahmatullah Alayhi, the Khalifa, the Sheikh of our guest, when he passed away, for many, many days, fragrance came out of the grave after he was buried. It was a khushbu, or the fragrance of Jannat. One alim, he told me that he took some of that sand also, tied it in his handkerchief, put it in his pocket and took it home. Afterwards he realized that it's not the right thing to do, to take sand from the grave. So he brought that sand and he put it back on the grave. But he says that handkerchief of his underwent so many washings and still there's a fragrant smell in that handkerchief. So he had a very close connection with Hazrat Maulana Ahmad Ali Lahori Rahmatullah Alayh. And when he gives you some of the karamat and things of that great Shaykh, so when you have connection with people like that, kisi ahle dil ki sohbat jo mili kisi ko akhtar, usse aa gaya hai jeena, usse aa gaya hai marna. So we are fortunate that we have him. May Allah tabaraka wa ta'ala give us the tawfiq to listen and to make amal. And we request Hazrat Maulana Damat Barakatum also that in Madina Tayyiba, whenever he remembers, then he must make a lot of dua for us too, that Allah Ta'ala give us istiqamat on deen. And whenever he remembers, he must convey our salat and salam to Rasulullah Faq sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Tashrif Lai.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tabarak allazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون إن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ في نفسي فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله أما بعد میرے عزیز نوجوان ساتھیو بزرگو حضرات علماء کرام من آنم کے من دانم ہر بندہ اپنی گریبان میں چھاتی پہن کر کے دیکھ سکتا ہے بات وہی ہوتی ہے کہنے والے کی زبان مختلف ہوتی ہے میں منہ پہ کہتا ہوا بھی اچھا بات کو نہیں سمجھتا اور میری عادت بھی نہیں ہے میرے سارے بیان کا خلاصہ فضیلت الشیخ نے بیان کر دیا اب میں کیا کہوں جی میرا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین نبی الثقلین امام القبلتین صلوات اللہ وسلام ربی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اطہر انور اطیب جہاں آپ آرام فرما ہیں میں اس کی آپ حضرات کو جو علمی تحقیق ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں میں پچھلی سے پچھلی رات حافظ ایوب سے موجود ہیں یہ وہاں نہیں تھے ان کے شہر میں میں گیا تو ایک نوجوان مجھے کہنے لگا 8 سال کے بعد کہ حضرت آپ نے پچھلے سفر میں یہاں تک بات ختم کی تھی، آج ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہاں سے بات کو شروع کرے. جی میں نے کہا بارک اللہ فی علمک و عملک و بیتک و اولادک و رزقک. بعض بندے اتنے باذوق ہوتے ہیں، بعض اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں گھر تک پہنچے بات بھول گئے، ماموں کے ملتان نہ کچھ لے نہ کچھ آن. آپ حضرات کے ملک کے حجاج بیت اللہ الحرام وہاں حاضر ہوتے ہیں، یہاں ہمارے اکابر کی محنت اور ان کی روحانی جسمانی توجہات کے بعد یہ جب وہاں پہنچتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں جن کو نہ علم کی ہوا لگی ہوئی ہوتی ہے نہ عقیدت اور محبت ہوتی ہے. بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگان دین کی محنت، ابھی آپ حضرات کے چہروں پہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، آخر کسی نے محنت کی ہے نا. یہ حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں شیشن کوٹ کا ایک جج آیا تو حضرت کے درس میں بیٹھتا تھا. حضرت فرماتے تھے میرے کلام اللہ کے درس میں بندہ تین دن بیٹھ جائے اس کے ایک ایک بال سے اللہ اللہ کی آواز نہ آئے تو مجھے گولی مار دینا. صرف تین دن. شیشن کوٹ کا جج آیا تو ایک مولوی صاحب نے کہا پتلون پہنتا تھا شرٹ پہنتا تھا. حضرت سے اس مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت یہ فرنگی کا لباس پہنتا ہے، اس کو اپنی مجلس میں نہ بیٹھنے دیا کرو. حضرت نے فرمایا تم کو اپنے خاتمے کا علم ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ ہمارے قریب آئے گا انشاءاللہ، ہماری اس کو ہوا لگے گی تو اللہ اس کی آخرت اچھی کر دیں گے. جب تک یہ ہمارے قریب نہیں آئے گا تو ہم کیا یہ فائدہ حاصل کرے گا. تو اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے آپ حضرات کے ملک کے سفر کرنے کی. میں نے اپنے بچے کو حافظ حماد کو ثانویہ کرایا ہے عربی میں، انگریزی بھی پڑھائی ہے. میں نے اس کو کہا کہ بیٹا انگریزی پڑھو لیکن انگریز نہ بنو. جی نہیں، آپ حضرات بھی تو ابھی انگریزوں کے ملک میں رہتے ہیں، آپ کا لباس ہے، آپ کا تمدن، چلن پھرن، معاملات کا تو مجھے پتا نہیں، باقی سارا ظاہری کام جو ہے وہ الحمدللہ سنت کے مطابق، اور انشاءاللہ معاملات بھی صحیح ہوں گے. تو حضرت نبر اللہ مرقدہ نے فرمایا جو اس کچھ دن کے بعد وہ شیشن کوٹ کا جج کہتا ہے کہ حضرت میں نیچے زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا، درس کو تھوڑا کیا کرو. اب اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا. حضرت نے کیونکہ پتلون پہننے والا بندہ زیادہ دیر زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، تنگ ہوتی ہے، بعض تو پتلون کے نیچے بھی دو دو پہنتے ہیں، پتہ نہیں ان کو گرمی نہیں کرتی، پھر عادت بن جاتی ہے. حضرت نبر اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ میاں سلطان محمود صاحب میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لباس تو نہیں تھا جو تم پہن کر کے آتے ہو، اب کام بن گیا. اس نے پوچھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا لباس مبارکہ تھا؟ حضرت نے بخاری شریف پڑھ کے سنائی. تو پھر جب وہ کوٹ شیشن کوٹ کی عدالت میں جاتا تھا, سر پر پگڑی ہوتی تھی اور لنگی باندھے ہوئے ہوتا تھا, قانون کی خلاف ورزی کرتا تھا, لا یہ نہیں تھا کوٹ کا, تو حضرت فرماتے تھے یہ ابدال ہو کے مرے گا. تو میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, مجھے پتا ہے کہ آپ حضرات مصروف ہوتے ہیں اور دن بھی چھوٹے ہیں, رات اتنی لمبی ہے کہ ختم نہیں ہوتی. عصر پڑھ کے ایک کپ چائے کا پیا, مغرب کی اذان ہو گئی, بھائی صدیق کے پاس ہم بیٹھے, دن اتنے چھوٹے ہیں. تو میں مختصر وقت میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں نسبت کی وجہ سے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت, یہ ریڈو وغیرہ نہیں تھے, تو ایک وہ تھالی باجا ہوتا تھا اس پہ ایک نعت آتی تھی قوالی, اے مسافر, اے مدینے کے مسافر میرے لیے دعا کر. ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے. ابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے والد صاحب بالکل پڑھے ہوئے نہیں تھے, لیکن یہ صبح صبح فجر کے بعد توجہ سے سنتے تھے بڑی عقیدت کے ساتھ. اب یہ ایسی چیزیں ہیں, اب جیسے آپ حضرات یہاں ہیں, آپ کے وجود جسم اور باڈی یہاں ہیں, آپ کے قلوب معلق ہیں حرمین کے ساتھ, ایسا ہے نہیں؟ آپ مدینہ شریف کی نسبت سے بیٹھ گیا ہے نا, تو میں وہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا, ایمانداری کی بتائیں بات, کیا یہ حضرات مولانا کے ساتھ گئے ہوں گے ابھی قافلہ مدینہ شریف میں, سکون نہیں آتا؟ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ مول صاحب سبا و تلاتین سن آپ نے مدینہ گزار دیے, مکہ معظمہ میں قیام کیوں نہیں کیا؟ 37 ایئرز, آدھی زندگی کا حصہ ہے جی. میں نے اس کو کہا کہ یار کسی کو نانے کا خاندان اچھا لگتا ہے, کسی کو داد کا خاندان اچھا لگتا ہے, یہ اپنی اپنی پسند ہے. مقام وہ بھی مقدس ہے, مقام یہ بھی مقدس ہے, وہاں گناہ کے ارادے پر سزا ہے. مکے میں گناہ کے ارادے پر بھی سزا ہے. آج 1400 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد آپ حضرات بھی وہاں حرمین میں محسوس کرتے ہوں گے کہ مکہ المکرمہ کے لوگوں کے مزاج میں اور مدینہ المنورہ کے لوگوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق. مکہ المکرمہ کے لوگ آج 1400 سال کے بعد بھی مزاجن گرم ہیں, اور مدینہ شریف کے لوگ خصوصاً جو حضرات رمضان وہاں گزارتے ہیں, نہیں ان لوگوں کو کیا غرض و غایت ہے کہ اپنے ملازم رکھتے ہیں, کھجور کا سٹاک کرتے ہیں, قہوہ بناتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو حمامات پر کھڑا کرتے ہیں, حرم کے گیٹ پر کھڑا کرتے ہیں, بچے یوں منت اور سماجت کرتے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے کہ اب اس بچے کو کیا نام ہے کروں. اس میں نہ ان کا کمال ہے نہ ان کا کمال ہے, مکے میں جلال ہے, مدینہ المنورہ میں امام الانبیاء کا جمال ہے. یہ آب و ہوا کا فرق ہے, موسم کا فرق ہے. جو ہوا گنبد خضرا سے ٹکرا کر کے آ رہی ہے وہ بھی کستوری مسک اور عنبر کی خوشبو سے بھی افضل ہے. تو حضرت جس وقت مدینہ المنورہ میں تشریف لائے, یہاں پر اوس اور خزرج کے لوگ آباد تھے. لیکن یہ بات عرض کرتا چلوں, علماء حضرات موجود ہیں کہ اوس اور خزرج کے لوگ اصل یہ اساس العرب نہیں ہیں. اساس العرب تو ہیں لیکن اساس المدینہ نہیں ہیں, مدینہ شریف کی مٹی کے یہ لوگ نہیں ہیں. جیسے آپ حضرات کے بعض فیملی ہیں یہاں پر 200 سال یا 100 سال بھی ہو چکے ہیں, لیکن آپ حضرات کے اس 200 سال کے گزرنے کے بعد بھی آپ کو یہاں کا لوکل افریقان کہتا ہے کہ تم انڈین ہو. اسی طریقے میں نے یورپ کا سفر کیا, وہاں پاکستان کے حضرات 50 سال سے آباد ہیں, ان کو وہاں کا انگریز پاکی کہتا ہے. ایسا نہیں بولتا رہا. اسی طریقے مدینہ المنورہ کے اندر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی سب قید و رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے بھتیجے وہاں پر ہیں. مولانا اسد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کزن ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, ابھی وہ فوت ہوئے. اس کا نام ہے سید حبیب. مالی پوزیشن اس کی یہ ہے کہ آدھے مدینہ شریف کے ہوٹل یہ بڑے بڑے اسی کے ہیں, اور علم ان لوگوں کے پاس اتنا ہے کہ تمہاری اتنی بڑی مسجد جتنی ان کی لائبریری ہے. یہ مشائخ حرم جب ان کو کسی مسئلے کی تحقیق پڑتے ہے تو اس کی لائبریری میں یہ جاتے ہیں. اور منصب ان کا اتنا اعلی ہے کہ وہ خادم الحرمین الشریفین, حافظ اللہ تعالی طول اللہ عمرہ, امیر عبداللہ سے وہ ڈائریکٹ ٹیلی فون پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن وہاں کا عرب بدو, الاعراب بدوی عرب کہتا ہے رہ هذا ہندی ہجر اللہ ہجر اللہ مدالی, یہ ان کا لہجہ ہے. وہ ایک شادی پہ ہم بیٹھے تھے تو سید حبیب آیا. اس وقت پورے مدینہ شریف کے اندر 3 آدمیوں کی گاڑی میں ٹیلی فون تھا, ایک سید حبیب کی گاڑی میں, یا گورنر مدینہ صاحب سمو الملکی امیر عبد المحسن بن عبد العزیز, یہ فہد کا بھائی تھا, اس کی گاڑی میں فون تھا, یا پھر شیخ الحرم سماحت الشیخ فضیلت الشیخ عبد العزیز بن صالح, یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور مسجد نبوی کے امام, انہوں نے 70 سال مسجد نبوی کے مسلح پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی, یا اس کی گاڑی میں تھا ٹیلی فون, 3 ٹیلی فون. اب تو جو بنگالی حرم میں باتھ روم میں صفائی کر رہا ہے, وہ صفائی والا بھی موبائل پہ بتاتا ہے دوسرے کو کہ میرا حمام صاف ہو گیا ہے. اب یہ چیزیں اتنی عام ہوئی. تو اس وقت ہم ایک شادی پہ بیٹھے تھے تو یہ شیخ آیا, سید حبیب آیا, میرے ساتھ ایک کھٹا بدو بیٹھا تھا, اودا اس کا نام تھا. تو جب وہ آیا تو کیونکہ یہ مشلہ جو ہے یہ عرب پہنتے ہیں, یہ 50 ریال سے لے کر کے 10 لاکھ ریال تک ہوتا ہے. 50 والا تو یہ للو پنجو آدمی پہنتا ہے نا, جتنا گول اتنا میٹھا. جو بادشاہ فہد پہنتا ہے وہ 10 لاکھ ریال کا ہوتا ہے. اس کا یہ جو کڑھائی ہے یہ سونے کی تارے, اور یا یہ اس کی کڑھائی نیچے کی, یہ سونا ہوتا ہے, نیچے سلور ہوتا ہے, چاندی ہوتی ہے. تو یہ سید حبیب بی بی کم از کم 50,000 تک کا یہ مچھلہ پہنتا تھا. یہ جب شادی میں آیا تو میں نے اس بدو کو کہا چھوف جا سید حبیب, کہنے لگا رہے شیخ رضا حلاج رہے گے کہ جا من الہند حلاج اللہ آتا لہم فلوس دہن سارت سید حبیب. یعنی اس کے اندر وہ جو حبرات تھی نا اندر کی گندگی کی, یہ حسد اور بغض اور کینہ, اس نے وہ حبرات نکالی. اسی طریقے حضرت جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے ہیں, اس شہر مدینہ کے اوس اور خزرج کے لوگ یہ اصل مدینہ شریف کے لوگ نہیں آئے, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ لوگ یمن سے آئے, یہاں آباد ہو گئے. الایمان فی الیمن والحکمت فی الیمن. آج بھی اگر آپ کسی یمانی عربی سے بات کریں گے وہ لغت کی عربی بولے گا حق 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 حق, اور اگر کسی عامی عربی سے بات کریں گے تو وہ کہے گا حق 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 حق. لغت عرب کے اندر گاف نہیں آئے. اب جیسے یہ مصری ہیں, وہ ایک مصری ایک دن اپنی گھر والی کو بلا دے یا حگا جیب کل حگا, کہنا ہے وہ کہے یا حاجا جیب کل حاجا, سب سے ہے لیکن اس کا ان کی لغت جو ہے وہ ہے اس لغت کو بدلتے ہوئے وہ کہتا ہے یا حق یا حاجا جیب کل حاجا. یہ مصری عرب ہیں. پھر یہ کویتی عرب آئیں گے, یہ یوں نہیں کہتے کہ کم حاجا, نہیں یہ بولتا ہے چم حاجا. اچھا اللہ اکبر بھی کہیں گے تو وہ کہیں گے اللہ اکبر. نہیں سمجھے میری بات؟ تو حضرت جب یہاں تشریف لائے, یہ اوس اور خزرج کے لوگ اس شہر میں آباد تھے, اور یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے. یہ فطرتاً نرمی تھی ان کے طبائع میں. اچھا پھر آپ میں سے بعض علماء حضرات ممکن ہے سوال کریں کہ یہاں اساس المدینہ کون لوگ ہیں, جی اس شہر کے بنیادی لوگ کون ہیں؟ یہ علماء یہود ہیں. آج بھی آپ حضرات جب بیت المقدس تشریف لے جائیں, آپ کے پاسپورٹ کے لیے تو کوئی ویزے وغیرہ کی شرط نہیں آئے, کیونکہ تمہاری ان کی اور ان کی برادری ایک ہے. ایسا نا مطلب آج بھی اگر آپ اسرائیل تشریف لے جائیں, جو اسرائیل کا نقشہ انہوں نے لگایا ہے اس کے کارنر کے اوپر لکھا ہوا ہے مدینہ المنورہ. نہیں سمجھے میری بات؟ آپ حضرات تو ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہو. تھوڑے لوگ ہیں آپ حضرات کے جو وہاں جاتے ہیں, اپنا وقت حرمین میں گزارتے ہیں. اکثر بیچارے تو ہم کو تو کبھی ساؤتھ افریقہ کا بندہ عشاء کے بعد اپنے کمرے میں نہیں ملا, الا کہ علماء حضرات یہ ظہر کے بعد ملتے ہیں. ہمیں کبھی فون کرنا ہو تو, کیونکہ ظہر میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتی. اچھا رات کو 1 بجے تک مارکیٹنگ ہوتی ہے. پھر جن کے ساتھ مستورات ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ, جی وہ بیچاری ہیں, وہ وہاں شاپنگ کا. یعنی دشمن نے ایمان اور دین کی منڈی کو دنیا کی منڈی بنا دی. نہ پھرنے والا بھی پھرتا ہے, فطرتی چیزیں ہیں. جی بندہ کہتا ہے چلو یارو آئے ہیں دیکھ تو لے. جی تو یہ اوس اور خزرج کے لوگ فطرتی طور پر شریک تھے. یہ حج کے لیے تشریف لے گئے. حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ نبوت سے پہلے بھی عرب کا مشرک حج کرتا تھا. جی یہ بعض و نصیحت مولانا سے سن لینا, میں تو بیکار جیسا آدمی ہوں. یہ حضرت سے بعض و نصیحت, میں آپ کو وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ وہاں آئیں تو کم از کم مجھے بے ساختہ دعا تو دے دیں گے کہ یار مول صاحب نے مسجد میں یہ بات ہم کو بتائی تھی, میری نجات کے لیے وہ کافی ہے, باقی چندے شندے کی مجھے ضرورت نہیں. تمہارے ملک کے لوگ بھی ادھر عجیب ہیں. ابھی تو میں نے دو تین جگہ پہ دیکھا ہے تعویذوں کی فوٹو کاپیاں کرا کر کے حضرات تمہارے ملک کے لوگوں کو دیتے ہیں, 100 رینڈ ایک بندے سے, 1000 رینڈ ایک بندے سے لیتے ہیں. میں نے کہا مجھے پورا سفر ہو گیا ہے, ایک اللہ والے نے مجھے 200 رینڈ دیا, یا آج بھی ایک اللہ کے ولی نے دیا, میں نے اس کو کھولا نہیں کہ اس میں کیا ہے, خالی کاغذ ہے, وہ میں نے کھولا نہیں. عجیب, مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پڑھے لکھے لوگ ہو ماشاءاللہ تبارک اللہ, لیکن میرا میں نے اندازہ لگایا کہ نیت کے صاف ہو, جب بندے کی نیت صاف ہوتی ہے تو پھر وہ ان چیزوں کو نہیں سوچتا. وہ تو یہ حج, میں بات کو مکمل کروں, حج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نبوت سے پہلے بھی ہوتا تھا. ابو جہل بھی حج کرتا تھا, حاجی صدیق صاحب, اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام, حاجیوں کو ستو پلاتا تھا. ستو حافظ صاحب یہ سمجھتے ہیں ساتھی, ستو یہ جو کا آٹا ہوتا ہے, تاثیر اس کی ٹھنڈی ہوتی ہے, یہ گرم علاقوں میں پیتے ہیں لوگ, جیسے ہنی شہد, اس کو آپ پانی میں شربت بنا کر کے پیو, اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے, اس کو گائے کے مکھن میں ڈال کر کے کھاؤ, اس کی تاثیر معتدل ہے, اس کو ویسے آپ کھاؤ تو اس کی تاثیر گرم ہے. آزما کر کے دیکھنا. اور تمہارے ملک کی شہد اور مدینہ شریف کی شہد میں زمین و آسمان کا فرق, وہاں 800 ریال کلو ہے, یہاں اتنی بوتل جو ہے وہ. میں نے پھر کیا دیکھا, وہ تمہارے ہاں کی جو شہد ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں چینی ڈالی ہے, شکر ڈالی ہے. میں پھر پتا کیا وہاں وائٹ ریور میں مولوی محمد صاحب گارڈی سے, یہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا یہاں انگریز لوگوں کے فارم ہیں, وہ اس میں تالاب بناتے ہیں, تالاب کے اندر شکر ڈالتے ہیں, وہ مکھیاں شہد کی یہاں آ کر کے پانی پیتے ہیں, پھر وہی نکالتے ہیں. میں نے کہا شاباش شاباش. قرآن کہتا ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَأْكُلُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. اب بات لمبی ہوتی جائے گی, میں پیچھے کو نہیں جاتا, میں آگے کو جاتا ہوں. ایسی بات چلی گئی تو پھر میں چاہتا ہوں آج آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی کیفیت عرض کروں. یہ بات لمبی ہو جائے گی, میں جب بیٹھ جاتا ہوں تو پھر جو بات دل سے نکلتی رہتی ہے اللہ کہلواتے ہیں میں کہتا رہے. باقی میرے پورے بیان کا خلاصہ سماحت الشیخ فضیلت الشیخ نے عرض کر دیا, میرا اصل بیان کا مقصد یہی ہے. تو یہ اوس اور خزرج کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر کے مدینے لائے. ان کے لیڈر تھے سعد بن معاذ اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. ان لوگوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ یا رسول یہ بیعت عقبہ اولا کے لوگ ہیں جو منا کے بڑے جمرے کے پاس ایک جگہ ہے, وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے دست انور پر بیعت فرمائی, بیعت عقبہ اولا. پھر انہوں نے جا کر کے دعوت اور تبلیغ کی محنت کی مدینے میں. دوسرے سال 70 آدمی یا 80 آدمی مختلف روایت آتی ہیں آ کر کے پھر بیعت کی اور دعوت بھی دی کہ حضرت ہمارے ہاں تشریف لائے. جب یہ لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور پر بیعت کر رہے تھے تو اس دوران حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو خیال کر کے بیعت کرنا, حالات مکے بیعت کے بعد اگر مکے والوں کو پتا چلا تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے, ایسا نہ کرنا کہ بیعت کر لیں اور حالات خراب ہو جائیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑ کے بھاگ جاؤ. جیسے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائد. تو اوس اور خزرج کے لوگوں نے عرض کی, جب یہ بات حضرت سعد نے فرمائی تو حضرت اسد ابن زرارہ اٹھے رضی اللہ تعالی, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی بولنے کا کچھ حق ہے, فدا کا ابی و امی, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, کیا ہم بھی کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, کہو جو تم کہنا چاہتے ہو. انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کچھ قربان کر دیں, بچے بھی قربان کریں, مال بھی قربان کریں, آپ کو مدینہ یثرب لے جائیں, حالات خراب ہو جائیں یا فتح مکہ ہو جائے, واپس آپ مکے چلے جائیں, ہماری ساری محنت رائے گاہ چلی جائے. اس کی بھی آپ وضاحت فرمائیں. کیسے پیارے لوگ تھے جی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا میرے اللہ نے اگر مجھے ہجرت کا حکم دیا تو پھر میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا چلنا, میرا رہنا, میرا سونا, میری شادی, میری غمی, حتیٰ کہ فرمایا لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو میں مدینے والے کو ساتھ اٹھوں گا. یہ پھر وعدے کو نبھایا بھی ہے, وعدہ کیا تو وعدہ نبھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا میں بھی کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آمنت باللہ, حضرت ضرور حکم فرمائے. فرمایا کہیں حالات خراب ہو جائیں, مکے والے اعلان کر رہے ہیں تمہارے خلاف, تم مجھے مدینہ طیبہ میں اکیلے تو نہیں چھوڑ دے گے؟ تو ان لوگوں نے پھر کیا کہا, کہا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, اے اللہ کے پاک پیغمبر ہماری جان کے ایک ایک ٹکڑے ہو جائیں اور اگر آپ ہمیں فرمائیں کہ اس جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دو, أَوْ حُرِّقْتَ, ہم لگا دیں گے, ہم پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھیں گے اور ہمارے لیے یہ باعث سعادت ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے اے اللہ مہاجرین اور انصار کی جماعت پر رحم فرما. فتح مکہ کے ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جو مسلمانوں کو ملا وہ زیادہ مہاجرین کو عطا فرمایا. فطر کی چیز ہے, بندہ سوچتا ہے کہ یار قربانی ہم نے دی ہیں, جب مال کی باری آئی ہے تو مال اپنوں کو زیادہ دیا. تو یہی ہوا, انصار کے لیڈروں میں گفت و شنید ہونے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مہاجرین کو زیادہ عطا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو حضرت نے انصاری لیڈروں کو بلایا, فرمایا میں نے تقسیم اس طریقے کی ہے کہ مکہ المکرمہ کے لوگ جب اپنے گھروں کو جائیں تو مال ساتھ لے کر کے جائیں, مدینہ المنورہ کے لوگ جب اپنے گھروں کو جائیں تو امام الانبیاء کو ساتھ لے کر کے جائیں. تمہیں میری یہ تقسیم پسند نہیں؟ اگر پسند نہیں ہے تو پھر مال تمہیں دیتا ہوں, میں مکے والوں کے ساتھ جاتا ہوں. انصار نے کہا حضرت ایسا نہ فرمائیں, ہمیں آپ کی تقسیم منظور ہے. تو یہ مدینہ المنورہ لے کر کے حضرت کو گئے. اب میں بات کو ختم کروں, بات لمبی ہو جائے گی. 3 گھنٹے کا میرا مسلسل اللہ کے فضل سے بیان ہوتا ہے مسجد نبوی شریف کی تاریخ پر, صلوات اللہ وسلام ربی. حضرت نے جب دنیا سے پردہ فرمایا, اب یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, ایک دن میں باب جبریل سے باہر نکلا, ایک نوجوان ساؤتھ افریقہ والے کو ایک بازاری آدمی بتا رہا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی لا کر کے تشریف لاتے تھے تو اس کھڑکی سے گھستے تھے. وہ بیچارہ بھولا آدمی, اس کا قصور صرف یہی ہے کہ اس نے بندے کا انتخاب غلط کیا. تو وہ کہہ رہا تھا رائٹ رائٹ. عقل شکل ہی نہیں ہے, بھیجا ہی نہیں ہے. چلو یہ پیسے سے ملتا تو بندہ کلو آدھا خرید لیتا. اس کو یہ عقل بھی نہیں آیا کہ کیا اتنا بڑا جبریل امین اس کھڑکی سے کیسے داخل ہوتا ہوگا. ہاں جی صدیق ہے. عجیب اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہے. تو میں نے اس کو کہا جو کہہ رہا تھا, میں نے اس کو کہا کہ بھائی اس چیز کا علم نہیں ہے, بس الو اہل ذکر ان کن تم لا تعلم, نہیں جانتے, ضروری تو نہیں ہے. پیسے طریقے, پیسے کمانے کے 575 طریقے اور آئیں, کوئی کر لو. ضروری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ بول کے مال کمانا ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی اور طریقہ کر لو. لیکن اس پر مجھے یہ افسوس ہوا جو رائٹ رائٹ کر رہا تھا, اس کو چاہیے تھا کم از کم کوشش کرتا. اصل میں ابھی انگریزی بولنے والے کو تمہارے لوگ, میں نے اپنے بچے کو اس لیے انگریزی پڑھائی ہے, میری نیت یہ تھی کہ اس کو مولانا بھی مل کے آئے ہیں, دعا بھی فرمائی ہوگی. اور میرے, مجھے بھی اس نے بتایا میں جب یمن میں تھا کہ مولانا فرماتے ہیں پہلے آپ میرا صلاۃ و سلام عرض کرتے تھے, اب میں کر رہا ہوں. میں نے کہا آفاکم اللہ ادامکم اللہ, یہ ہوتا ہے قلبی تعلق. جو حضرت فرماتے تھے دعا کرائی نہیں جاتی, دعا لی جاتی ہے. دعا کا کہنا تو یہ ایک رسم ہے, جیسے عربوں کی عادت ہے تامرنی شے, کوئی کام ہے تو بتاؤ, اس کو کہو کہ ہاں مجھے جوازات میں کام ہے, کہتے واللہ العظیم ولد امی سافر الدمام, کام ہو گیا, کام ہو گیا, ولد امی سافر الدمام, میرے چچا کا بچہ وہاں افسر تھا, ابھی وہ دمام چلا گیا, جان چھوٹی تھا. ان اللہ کے بندوں میں یاد آتا ہے واللہ قسم ایک بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اور یہ بھی ای خدمہ نہیں. جب کہہ رہا ہے بندہ تو جو استطاعت رکھتا ہے اتنا تو کہے, اتنا تو کرے. نہیں, یہ ایک عادت ہے. ایسے نہیں, عادت بنی ہوئی ہے. بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں وہ بھی اسی طرح. حالانکہ حکم ہے اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم, یہ نص قطعی ہے کہ جب قسم کھا لو تو قسم کو پورا کرنا ضروری ہے. لیکن وہ کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے, جیسے تمہارے ملک کے اندر مک دعا, مک دعا نہ اور کوئی کام نہیں ہے. یہ پوچھا ہے کہ کہاں بعض ایسے ہوتے ہیں نیت کے بد, اللہ معاف فرمائے, وہ میں وہاں سٹینگر میں تھا, مجھے پوچھتا ہے آپ کی ٹکٹ کس نے بھری ہے. لا حول ولا قوت الا, میں نے کہا تمہارے ابا نے بھری ہے, وہ تمہارے ابا کا جو ایروپلین چلتا ہے نا اس نے میری ٹکٹ بھری ہے. لا حول ولا قوت الا, نہ دینا نہ لینا, نہ کوئی بات نہ کوئی بشک. تعویذ بھی دیتے ہو؟ میں نے کہا تعویذ ادھر بکتے ہیں دکان پہ, وہاں سے لے لینا. عجیب تماشا ہے مولانا لوگوں کا. اور وہاں ایک صاحب کے پاس میں نے دیکھا, وہ پاکستان کے ایک مولوی صاحب کے تعویذ یہ فوٹو سٹیٹ کرائے ہوئے تھے. میں نے کہا مجھے تو 200 رین اللہ کے بندے نے دیا. میں نے اسے پوچھا یہ زکات بلا تو نہیں؟ اس لیے کہ میں نے 1400 ریال کی گھڑی باندھی ہوئی ہے, چشمہ میرا جو ہے یہ کہاں کا ہے آپ اسے؟ اٹلی کا ہے. آج بھی ایک اللہ والے نے کہا کہ میں آپ کو, انہوں نے وہاں سے فون کیا کہ قاری صاحب کو چشمہ بنا دو. میں نے ان کو بولا کہ مجھے اگر بنا دیتے ہو تو اچھی کوالٹی کا ہو, میں مسجد نبوی میں پہن کر کے چلوں تو لوگ مجھ سے پوچھیں یہ کہاں سے لائے ہو. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اگر ترخانے والا بات ہو تو مجھے نہ بنا دو. تو پھر اس اللہ کے ولی نے کہا, حافظ صاحب بھی تھے, کہ آپ کو دو بنا دوں. میں نے کہا نہیں. ہمارے ابا جی فرماتے تھے کوئی انگلی دے تو اس کا ہاتھ نہ کھا جاؤ. اس اللہ کے بندے نے کہا کہ چشمہ مول, اور میں نے ڈیمانڈ کی کہ اچھی چیز مجھے بنا کر کے دو, اور تم کہتے انہوں نے کہا کہ دو بنا کر کے دو. میں نے کہا نہیں, مجھے ایک کافی ہے. ایسے کہا نہ تھا ان کے سامنے. لیکن اس اللہ اس کو جزائے خیر دے, اس نے بڑی محبت سے تقریباً پورا پونا گھنٹہ لگایا, میری آنکھوں کو دیکھتا رہا دیکھ کرتا رہا. میں نے کہا کہ وہ ابا جی فرماتے تھے اللہ دو جگہوں سے محفوظ رکھے, ہسپتالوں سے اور کچہریوں سے. میں نے کہا یہ کوئی بلا نکالتا. خیر الحمدللہ آخر میں اس نے کہا عافیت ہے, کوئی چیز نہیں ہے, صرف نمبر تھوڑا سا بڑا ہے. میں نے کہا, میں نے اس کو پہلے بتایا کہ میں اس میں جو سرما استعمال کرتا ہوں سنت سمجھ کر کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر و اکحالکم الاحمد ینبت الشعر ویجعل البصر, صدق رسولہ صلی اللہ. میں نے کہا میں سنت سمجھ کر کے استعمال کرتا ہوں. میں نے یمن سے منگوایا, اس کو پھر میں نے آدھے پر اس کو رگڑوایا. میں سنت سمجھ کر کے, اس ڈاکٹر صاحب نے بھی کوئی, ورنہ یہ اکثر ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں سرما نہ استعمال کر. میں نے حکیم حنیف اللہ سے پوچھا دودھ پیا کروں؟ فرمان لگے شریف بندے سے کمینگی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی, دودھ تو شریف ہے, جتنا پی سکتے ہو پیو. ہمارے ایک استاد تھے وہ اپنا گلاس ساتھ میں رکھتے تھے, اتنا بڑا, بھائی دودھ دینا ہے تو میرے گلاس میں دو, میں تمہاری گلاسی میں نہیں پیتے. اب تمہارے ہمارے ہاں مدینہ شریف میں بھی اتنے اتنے فنجان. وہ ہمارے ہاں ملتان کے ایک مہمان آئے, میں نے ایک دیا دوسرا دیا تیسرا. میں نے پوچھا چچا اور ہو؟ کہنے لگے حضرت ایک ایک گلاس ہی دیتے ہو, مجھے بار بار کہتے ہوئے چلا ماتیا, مجھے اتنا کٹورا بھر کے دو میں پیتا رہا. یہ عرب ایسے کرتے ہیں, یہ جو جب اونٹنی کا دودھ دیتے ہیں تو اتنے پیالے میں دیتے ہیں, اتنا پیالہ. لیکن اونٹنی کا دودھ کب پیا جاتا ہے؟ جب اونٹنی کے تھنوں سے نکل رہا ہو, پھر تو یوں ہے کہ جیسے آپ نے زنجبیل کھا لی. اگر وہ گھنٹہ لیٹ ہو گیا تو پھر وہ بادی ہو جاتا ہے. اب جیسے تمہارے ہاں ہر دسترخوان پر سموسے آئے, میں سوچتا رہا کہ یہ بیویاں اللہ والی اتنی جلدی بنا لیتی ہیں, تو یہ مشکل کام ہے نا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ پہلے ریڈی میڈ تیار ہو کر کے فریج میں رکھا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا وہ تو باسی ہو گئی جی, پھر وہ تو نہیں, ایسے نہیں ہوا. یہ تو ترخانے والی بات ہوئی نا, چلو بھائی گڑا نکالو کام چلا. وہ اچھا, پھر ایک مرتبہ ہم شیخ فضیلت و شیخ علی عبد الرحمان حذیفی کے پاس گئے, ہمارے ساتھ ایک ساؤتھ افریقہ کا عالم تھا, آپ اس کو جانتے ہیں. عربوں کا ایک مزاج ہے, اگر آپ کو ایک فنجان گاوے کے بعد, دوسرے کے بعد, تیسرے کے بعد نہیں پینا تو اوپر ہاتھ رکھ دو یا اس کو ہلا دو. وہ جو سا میں دور بیٹھا تھا وہ میری طرف نہیں دیکھتا تھا, وہ شیخ کی طرف دیکھتا. وہ جیسے فنجان خالی کرتا تھا شیخ کا خادم فوراً ڈال دیتا تھا, دس تک تو وہ گیا. میں نے پھر دور سے ایسے اشارہ کیا. ہر علاقے کا اپنا رواج ہوتا ہے نا, میں نے اسے ایسے کیا. عرب لوگ جو نہیں, جب بس ہوتی ہے پھر یہ فنجان ہلا دیا یا اوپر اس کے ہاتھ رکھ دیا, بات ختم. وہ آپ خود بخود سمجھ جائے گا, منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ اکبر, باقی 15 منٹ ہیں. بات عرض کروں, یہ ہمارے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے, حضرت بعض اوقات ہنساتے بھی تھے, فرماتے تھے مولوی یوں پھوکے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے انسپیکٹر پولیس بیٹھا. حضرت فرماتے تھے گھل مل کر کے رہو, اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, آنے والا آدمی پوچھتا تھا ما منکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے اللہ کے بندے یہ تو بتاؤ تم میں سے اللہ کا رسول کون ہے. یعنی کیا مانا, اتنی سادگی, اتنا ساتھیوں کے ساتھ محبت, اتنا الفت, اتنا عقیدت, کہ میں دیکھ رہا تھا مولانا ہر آدمی کو گلے سے لگا کر کے مل رہے تھے, اس میں کوئی خرچ تو نہیں ہو رہا تھا, جیب سے نکلتے خرچ ہوتا ہے نا, بسمۃ العلیٰ وجہ المؤمن صدقہ, ہنس کر کے بات کرنے پر تو مال خرچ نہیں ہوتا. حافظ ایوب سے تشریف, یہ وہاں مسجد نبی میں لوگ ان سے مانوس ہو جاتے ہیں, بیٹھے بیٹھے ایسی ان کو شربت پلاتے آئے, وہ ہماری بات سالوں تک نہیں سنتے ہیں, ان کی بات 5 منٹ میں سن لیتے. کیا اس میں کیا خرچ ہوتا ہے جی, محبت کے ساتھ, الفت کے ساتھ. بعض ساتھیوں سے ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا پکایا ہے, کتنے بچے ہیں, کہاں سے آئے ہو, کب شادی کی. اب یہ چیزیں ساری میری مطلب کی نہیں, غیر ضروری باتیں ہیں, لیکن وہ سامنے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار اتنا حال احوال میرے سے پوچھا جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرات صحابہ اکرام تشریف لاتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کوئی آتا تھا مسجد میں تو آپ پوچھتے تھے کہ میاں فلاں آدمی کو ہم نے نہیں دیکھا مسجد میں, خیریت تو ہے. آج تو یہ حال آتا ہے پڑوسی مر جائیں, کل ختم ہو جائیں, وہ قبر میں گل جائے, اچھا پاس وے گیا خلاص. ہمارے علاقوں میں تو یہی ہے, پہلے نہیں تھا, اب جب سے مال کی کثرت ہوئی ہے یہی حالت ہے. حضرت نور اللہ مرکہ فرماتے تھے یہ بوڑھی بیویاں اللہ والی ہوتی ہیں, ان کو کوشش کیا کرو زیادہ گھر میں نہ دیا کرو. تو ہم کو سمجھ نہیں آتی تھی بات کہ حضرت یہ کیوں فرماتے ہیں. ایک دن فرمانے لگے, میں ایک نکاح پہ حاضر ہوا تو وہاں نکاح دعا کا ٹائم مقرر ہو گیا تھا, تھوڑی دیر کے بعد بچی والوں نے کہا کہ ہم تو رشتہ نہیں دیتے. حضرت فرمان لگے, میں نے اس کو کہا جو میرا مرید, حضرت کا مرید تھا, بھائی بچے والا تم نے پھر مجھے بلایا کیوں ہے, میں تو بڑا مصروف ترین آدمی ہوں, میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا. تو اس نے کہا اندر سے پتا چلا کہ ایک بوڑھی آئی ہے, اس نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں, بیویاں بیٹھی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس نے پوچھا خیریت تو ہے, آج سب خوش ہو؟ کہنے لگا الحمدللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, اللہ نے کرم فرمایا, بچی کا مسئلہ حل ہو گیا. اس نے کہا اللہ بہت اچھا کیا آپ نے, بہت اچھا رشتہ ہے, ایسا رشتہ تم کو زمین پہ نہیں ملے گا, دیر نہ کرنا جلدی کرنا, بچے کو ملکی بھی ہوتی ہے. ایک ہی جملے میں آگ لگا دی, جلدی کرنا دیر نہ کرنا, بہت اچھا رشتہ ہے, ایسا رشتہ تم کو کہیں ملے گا, جس بچے سے نکاح ہو رہا ہے اس کو مرغی کی بیماری بھی ہے. وہ بیڑا غرق کر دیا. خلاص بچی والوں نے کہا ہم دیتے ہی نہیں, بیمار کو دیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مدینہ میں تشریف لائے ہیں, یہاں پر علماء یہود آباد تھے. علماء یہود نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا, اصل میں یہ یثرب کی گورنری یمن کے تابع تھی, یمن سربراہ یمن میں رہتا تھا صنعاء میں, یہ اس کے محتاط تھے گورنری میں. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ طیبہ میں یمن ایران کی گورنری کے محتاط تھا, بنو امیہ کے دور میں شام دارالخلافہ کیپیٹل تھا, جیسے آپ کا پٹوریا ہے, مدینہ گورنری میں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں دارالخلافہ مدینہ تھا, باقی سب گورنریاں تھیں. حضرت جب یہاں تشریف لائے تو آپ کی آمد مبارکہ سے پہلے شاہ یمن گزرا ہے, شاہ تباع اس کا نام تھا, اس کا بچہ یثرب کا گورنر تھا, یہودیوں نے اس کو پکڑ کر کے قتل کر دیا. وہ صنعاء سے آیا آرمی لے کر کے, فوج لے کر کے, کہ میں ایک یہودی کو بھی یثرب میں نہیں چھوڑوں گا. جب ان کو پتا چلا تو یہ اس شاہ تبا کی دربار میں یہ یہودی حاضر ہوئے, یہ بڑے میٹھے ہیں. انہوں نے اس سے جا کے کہا کہ ہمارے ساتھ جھگڑنے کی لڑنے کی کوشش نہ کرنا, اس لیے کہ ہم مولوی ہیں, علماء ہیں یہود کے, تورات انجیل زبور کے اندر صحف آسمانی کے اندر یہ آ رہا ہے کہ یہ شہر نبی آخر الزمان کا دار الہجرہ بنے گا. اس شاہ تبا نے کہا کہ اچھا تم اپنے اس بات میں اگر سچے ہو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. اس نے ایک خط لکھا اور علماء یہود کو دیا, جس زمانہ میں جس صدی میں سید الکونین نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو یہ میرا خط ان کی خدمت میں پیش کرنا اور میری بخشش کے لیے دعا کروانا. زمانہ گزرتا گیا, حالات بدلتے گئے, وہ خط علماء یہود نے محفوظ رکھا ہوا تھا اور وہ نسل در نسل, فیملی در فیملی, وہ چلتے چلاتے سیدنا ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں آیا. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لے کے آ رہے تھے, راستے کے اندر ہر قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال میں کھڑے تھے اور یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف فرمائیں, یا مرحبا اہلن و سہلن مرحبن بکم. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ فرماتے تھے, انہا مامورتم بے امر اللہ، میری یہ اونٹنی مبارکہ قصوہ یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اس کے آگے پیچھے ملائکہ ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی میں وہاں قیام کروں گا. سیدنا ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء موجود ہیں، اپنے گھر میں تشریف فرما رہے، راستے میں نہیں نکلے، فرمانے لگے کہ نبی آخر الزمان کی آمد ہے، میں ان یہودیوں کی صداقت، صدق یا کذب دیکھنا چاہتا ہوں. یہ جو کہتے آئے ہیں، جس بندے کے پاس یہ خط ہوگا نبی آخر الزمان کی سواری اس گھر کے سامنے آ کر کے بیٹھ جائے گی. سمجھے حاجی صدیق، وہ باہر نہیں نکلے. تو یہ سواری چلتے چلاتے، راستہ طے کرتے ہوئے، سیدنا ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا. حضرت نے جب وہاں قیام فرمایا تو پھر سب سے پہلا کام مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی. اب مسجد نبوی کی میں تاریخ اب بیان نہیں کرتا کہ بہت وقت کی ضرورت ہے، کب یہ بنی، کس نے توسیع کی، کس نے نہیں کی، کہاں تک کی، کب کی، کون سے سن میں کی، یہ لمبی بات ہے. تو حضرت جب یہاں تشریف لائے مسجد نبوی کے بعد ازواج مطہرات کے حجرے تعمیر فرمائے، اور جس حجرے میں سید الکونین، امام المتقین، سید العرب والعجم آرام فرما ہیں، یہ صدیق کی صحبزادی کا گھر ہے. اب بخاری کی روایت بیان کروں، پھر قبر شریفہ کی کیفیت بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. پھر زندگی رہی تو پھر مسجد نبی کی تاریخ زندہ رہا، اللہ نے چاہا پھر سفر ہوا. جیسے میں تو حضرت نے جب یہ حجرہ مبارک بنایا، مسجد نبی کے حجرے مساجد میں نہیں ہوتے، آپ کے ہاں بھی یہی ہے، مسجد میں گھر نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک بھی مسجد نبی کے اندر نہیں تھا، مسجد نبی کی مشرقی دیوار، ایسٹ دیوار اور سیدہ کے حجرے کی دیوار ایک تھی. کیوں آپ کہیں گے کہ آپ اس وقت موجود تھے؟ تو ایک دن ایک شیعہ نوجوان مجھے کہنے لگا، مولوی صاحب تم ہر وقت حضرت عثمان کا نام لیتے ہو، حضرت علی کا نام تم کو نہیں آتا. اس نے سمجھا ہوگا یہ کوئی للو پنجو آدمی ہے، ہم نہ کوئی فانٹا باندھتے ہیں نہ کوئی کھونڈا مونڈا ہوتا ہے، ایسے چادر باندھی چل پڑے. تو میں نے اس کو بولا کہ نوجوان بیٹا، تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ ہوتی ہے، تمہارا پیٹ کیوں دکھتا ہے؟ میں تو علی کا بھی غلام ہوں، میرے بزرگان دین کا عقیدہ ہے جس سواری پہ مولا علی نے سواری فرمائی ہے، اس کے پاؤں کی جو مٹی ہے، ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے، وہ اولیاء اللہ سے ان کی شان زیادہ ہے. میں تو اس علی کا مرید ہوں، میں بزدل علی کا مرید نہیں ہوں، میں شیر خدا کہتا ہوں، حیدر کرار کہتا ہوں، اسد اللہ الغالب کہتا ہوں، کرم اللہ وجہ کہتا ہوں. تو پھر میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ کچھ نرم ہوا، میں نے کہا نوجوان ایک کام تو کرو. کہنے لگے جی حضرت. میں نے کہا تمہارے علی کا شادی کا خرچ ہمارے عثمان نے دیا ہے. میں نے کہا تمہارے علی میرا بھی ہے، لیکن تم جو اپنے کھاتے میں ڈالتے ہو تو میرے عثمان سے پیسے لے گیا ہے شادی کے. چلو نہ مانو عثمان کو، نہ مانو میرا شادی والا، کیونکہ عثمان کا وارث جو مجھے بنایا، علی کا وارث تم بنے ہو، تو پھر اپنے علی کا قرضہ تو مجھے دو جو عثمان سے لے کر کے گیا ہے. پھر وضو ٹوٹ گیا. پیسہ دینے کی جب باری آتی ہے पैसा नहीं निकलता जेब से, ऐसा है जैसे सांप को पकड़ना मुश्किल है। तो मैं याद कर रहा था, आप में से कोई नौजवान ये सोचता हो, क्योंकि ये जदीद दौर है ना, वो कहे मौल साहब ये जो बात कर रहे थे मिशन की दीवार एक थी, ये उस वक्त साथ में थे। वो परसों मैं वहां था इनके हफ साहब के शहर में, एक मौली साहब ने पूछा कि जो बंदियत पर उलमाए जो बंद के खिलाफ एक किताब लिखी गई है उसमें शेख हुजैफी के दस्तखत हैं, आप उनको कुछ नहीं कहते? वे अल्लाह के वली, अल्लाह तुमसे राजी हो, कहां हुजैफी कहां मैं फकीर जी। मैंने कहा ये सारी बातें मेरी जात से कोई ताल्लुक नहीं रखती, ये उनसे ताल्लुक रखती हैं, आप डायरेक्ट उनसे पूछें। एक साउथ अफ्रीका का मौली साहब पता नहीं कहां का है, बता अच्छा बच्चा है ये, हाजी हुसैन को पता होगा, वो वहां पढ़ता है किसी प्राइवेट आलम के पास। एक दिन मेरे ऊपर फूका हुआ आया, मैं अदना सा बंदा, न कम दा न कार दा, तलवा पत्र जुआर दा, मेरी क्या है जी। मुझे कहने लगा मौलाना, मैंने कहा जी मेरे भाई, आप लोगों को नहीं बताते कि ये अलबेग की मुर्गी हराम है? मैंने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे साउथ के लोग आते हैं आपके साथ जियारत करते, आप उनको नहीं बताते? मैंने कहा आप मुर्गा नहीं खाते? मैंने कहा हम बकी के गेट से निकल रहे होते हैं, अल जजीरा में उनका रेस्टोरेंट है, हमें वहां पर हवा खराब करती है अलबेग के मुर्गे की, तुम वहां से गुजरते हो तुमको हवा खराब? मैंने कहा नहीं कर दी। तो खैर मैंने उसको कहा कि नौजवान देखो ये हमारा काम नहीं है, ये यहां के मकामी उलमा का काम है, ऐसा है ना, हमारे से कियामत में इसके मुतल्लिक सवाल नहीं होगा, ये यहां के मकामी उलमा का काम है। हां एक बात मैं तुम्हारी मानता हूं, तुम शेख से फतवा लिखा के साइन कराओ फिर तुम साइन करो, मैं तुम्हारे फतवे की तस्दीक करते हुए मैं साइन कर लूंगा। अला बला बगर दने मुला, मेरे गले में तो ना डालो। मुफ्ती आशिक अलैहि साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह नवर अल्लाह मरकज़ बैठे थे, आप हजरात में से उलमा ने तो देखा होगा हजरत को, यहां तक सलवार होती थी यहां तक, ये हमारे और इल्म का वो बाहर था, ऐसे नहीं, अब समुंदर था इल्म का। ये जिनके अंदर टीप टाप होती है ना, ये खाली फूके होते हैं। हजरत फरमाते थे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, जो बादल ज्यादा आवाज करता है बारिश नहीं बरसाता, जो चुट करके आता है बरसा करके चला जाता है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। मुफ्ती साहब से रहमतुल्लाह ताला रोजे से इंतकाल हुआ है, रमजान की तरावी भी पढ़ी, कुरान करीम भी सुनाया, सुबह को सहरी भी की,